بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ڈاکٹر اشرار احمد کے عقد وحت الوجود متعلق بات کر رہے تھے، اور اس کے رد میں جو دوسرا رد ہے اس کا رد کر رہے ہیں، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں پوائنٹ نمبر 3 پر. تیسرے نمبر پر میرے محترم بھائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب اپنے لیکچر میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کئی ایک علماء سے وحدت الوجود کو سمجھنا چاہا لیکن کوئی مجھے نہ سمجھا سکا. پھر ڈاکٹر مرتضی صاحب راقم الحروف کے مضمون سے چند ایک آسان فہم مثالیں اور اقتباسات نقل کر کے شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کا ایک مفہوم سمجھتے ہیں اور اسے ڈاکٹر اشرار احمد رحمہ اللہ کا نظریہ وحدت الوجود بنا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات تفصیل کے مستحق ہے کہ میں نے کئی علماء سے وحدت الوجود کو سمجھنا چاہا، اس پہ بات تفصیل کے مستحق ہے. نمبر ایک، اگر آپ کا مقصد یہ ہے علماء سے کہ میرے علماء جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے کہ میں نے ان سے وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں سمجھا ہے، تو یہ بات غلط ہے اور جھوٹ ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ میں نے اپنے علماء سے الحمدللہ سے عقیدے کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے اور اس کا رد بھی بہترین طریقے سے کیا الحمدللہ. اور اگر میں اس عقیدے کو نہ سمجھتا تو پھر نصیحت کرنے کی اور رد کرنے کی ضرورت بھی نہ کرتا. یہ کچھ ہم نے سیکھا اپنے علماء سے. نمبر دو، اگر آپ کا مقصد صوفی علماء ہے کہ میں نے ان سے نہیں سمجھا، تو یہ بات بالکل درست ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ صوفی علماء وحدت الوجود کا عقیدہ مجھے کیا سمجھائیں گے جب وہ خود نہ سمجھ سکے. آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے. اور پھر میرے محترم بھائی جس چیز کا دفاع بار بار کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہے کہ ابن عربی کا اور ڈاکٹر اشرار احمد صاحب وحدت الوجود کے عقیدے میں فرق ہے، یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور حق بات یہ ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کو پھر سمجھا کیسے جا سکتا ہے. یاد رکھیں، معدوم چیز وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی وہ معدوم چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. عام بات نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بڑی خطرناک بات ہے. کفری عقیدہ ہے، سلف فرماتے غیر اسلامی عقیدہ ہے، اور آپ اس غیر اسلامی عقیدہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سمجھنا اور اتفاق کیسے ممکن ہے. نمبر تین، اگر میں نے اس باطل نظریے کو نہیں سمجھا جسے میں باطل سمجھتا ہوں، تو آپ کے استاد ڈاکٹر اشرار احمد صاحب نے کب سمجھا، انہیں کب صحیح سمجھا کہ جن کا آپ بار بار دفاع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اگر کسی کو سمجھانا تھا پھر آپ اپنے استاد کو سمجھا دیتے جو اسے حق سمجھتا تھا. دیکھیں، میں تو باطل سمجھتا ہوں، مجھے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جو حق سمجھتا تھا جس عقیدے کو اسے سمجھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کوئی نظر ثانی کر لیتے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں. چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں، اب عجب سنیں گے آپ، راقم کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب کو تاحال نہ تو ڈاکٹر اشرار احمد رحمہ اللہ کا نظریہ وحدت الوجود سمجھ میں آیا ہے اور نہ ہی شیخ ابن عربی کا، لہذا ایسے شخص کے لیے اس موضوع پر گفتگو شرعاً جائز نہیں. شرعاً جائز نہیں ہے جو اسے سمجھ ہی نہ سکا ہو. اچھا، میرے محترم بھائی جو پھر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، میں پھر سے اب تیسری پتہ چوتھی بار ہے ڈاکٹر احمد صاحب کا نظریہ جو ہے وحدت وجود کو پھر سے آپ کو سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بار ان کے دل میں بات اتر جائے، وہ سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے تو میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے. میں پھر سے پڑھوں، کتنی بار پڑھوں؟ سننے والے کیا سن رہا ہے؟ جو ان کے دل میں چھپا ہے وہ جانتا ہے، جو ان کی زبان سے الفاظ نہ کرے وہ ہم سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں عرض کر چکا ہوں، شیخ ابن عربی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، یاد رکھیں حقیقت اور ماہیت وجود کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس سے متفق ہوں. نمبر ایک، مزید تاکید کے لیے، اور میرا مسلک بھی وہی ہے. میرے محترم بھائی، اگر ان واضح الفاظوں کے بعد انہوں نے ابن عربی کے نظریے سے اختلاف کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں اور اس پر آپ اصرار کر رہے ہیں بار بار، تو پھر یہ ان کا قصور ہے. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. کہتے ہیں کہ میں متفق ہوں اور پھر کرتے ہیں کہ متفق نہیں ہیں، وہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، آپ نے فرمایا اس بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب مغالطے کا شکار تھے کیونکہ انہوں نے ابن عربی کی کتب کا براہ راست مطالعہ نہیں کیا تھا. اس کے جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن پھر یاد دہانی کے لیے، میرے محترم دوست، یہ بھی انہی کا قصور ہے. آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، کیا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے، کچھ زیادہ الفاظ کہے ہیں، کچھ الفاظ کم کیے ہیں؟ قصور تو پہلے ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ بغیر تحقیق و مطالعہ کے کسی کی طرف غلط نظریہ منسوب کر دیا، اور دوسرا قصور آپ کا ہے کہ آپ نے یہ بات مغالطہ کہ آپ نے یہ بات یا مغالطہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی زندگی میں کیوں نہیں سمجھایا، اور اگر سمجھایا تھا تو وہ کیوں نہیں سمجھے اور اسے رجوع کیوں نہیں کیا؟ دوسرے نمبر پہ، میرے سمجھ میں یہ باطل عقیدہ آیا ہے یا نہیں، آپ کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میرے نزدیک یہ عقیدہ بنیاد سے ہی باطل ہے. آپ کو تو فکر ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو اس عقیدے کے قائل بھی ہیں اور اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہم خیال. اگر آپ واقعی ان کے خیر خواہ ہوتے، ڈاکٹر صاحب کے اگر واقعی آپ خیر خواہ ہوتے تو ان کی غلط سمجھ کی اصلاح ان کی زندگی میں کر دیتے. نمبر تین، آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے ایسے موضوع پر گفتگو کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جسے وہ سمجھ نہ سکا ہو. میرے محترم بھائی، آپ نے فتویٰ تو دے دیا لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ جائز، یہ تو کہہ دے کہ جائز نہیں ہے، یہ وضاحت نہیں کی کہ حرام ہے مکروہ ہے. جائز نہیں سے کام نہیں بنے گا. جب حکم شرعی، اب مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیتے ہیں حکم شرعی میں تو پھر تفصیل بیان کرتے کہ جائز نہیں ہے، یہ علماء کا قول نہیں ہوتا. اب ذرا تفصیل سے بات کریں، خاص طور پہ جو کسی کا رد کر رہے ہیں تو وضاحت سے بات کریں نا. حرام ہے مکروہ ہے، پہلے نمبر تو آپ یہ بتائیں. نمبر دو، اور آپ نے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں بیان فرمائی. حکم شرعی ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے. اب آپ پر فرض ہے کہ آپ وضاحت کریں اور دلیل بیان فرمائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ پر فرض اور قرض دونوں بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر دو، عجب بات ہے، ایک اور عجب بات، اگر گفتگو کرنا شرعاً جائز نہیں تو پھر آپ بار بار مجھے سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، کسی شخص کے لیے غیر شرعی کام نہیں کیا جاتا. یہ غلطی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی دوبارہ کریں، کم سے کم میرے لیے نہ کریں. اب ڈاکٹر صاحب کے کرنا چاہتے تو آپ کے استاد ہیں، آپ جانے وہ جانے، میرے لیے غیر شرعی کام نہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اے ایمان والو تم اپنی نفس کی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر جبکہ تم ہدایت حاصل کر چکے ہو. نمبر تین، اگر ایسے شخص سے گفتگو اس موضوع پر جو اس نے نہ سمجھا ہو، شرعاً جائز نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر ایک، جو قرآن مجید کی آیت کے صحیح ترجمہ نہ کر سکتا ہو لیکن اس کا علم اتنا گہرا ہے دوسرے علوم میں، خاص طور پہ وحدت الوجود کے متعلق وہ دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہو. نمبر دو، جو اس شخص کا دفاع کرتا ہو جو وحدت الوجود کا قائل ہو اور قرآن مجید کی غلط تفسیر بیان کرتا ہو. نمبر تین، جو دوسروں پر غلط الزام لگاتا ہو، اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ اور نمبر چار، جو دوسرے کے نام میں شرک بھی شامل کر دیتا ہے، ان کا نام بدل دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں. پانچواں پوائنٹ، میرے محترم بھائی فرماتے ہیں، ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب کو اگر اس پر اصرار ہے، پھر عجب بات، لیکن اگر اس پر اصرار ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا نظریہ صحیح سمجھ لیا ہے، یا وہ شیخ ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو راقم کی طرف سے انہیں یہ دعوت ہے کہ راقم اس مسئلے میں ان سے ایک علم نشست اور مذاکرہ رکھنا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب کو نہ تو ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود سمجھ میں آیا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب احمد رحمہ اللہ کا. میرے محترم بھائی، آپ پھر عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کے عجوبے تو ختم ہی نہیں ہوتے. اگر آپ کو علمی نشست رکھنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے علمی نشست اور مذاکرے اور مناقشے کے اصول و آداب تو سمجھ لیں، جن میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلے آپ مخالف کا قول غلط ثابت کریں. اگر وہ اس کے بعد اصرار کرتا ہے کہ نہیں میرا قول ہی صحیح ہے، تو پھر علم مناقشہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا غلط سمجھا ہے، اس کی وضاحت تو کرتے کم سے کم. محض باتوں سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ نے تو میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، اور جو غلطی آپ نے میری پکڑی ہے، ایک غلطی پکڑی ہے، عجب بات ہے، 30 کے قریب پوائنٹ میں نے بیان کیے تھے، ان میں سے ایک غلطی پکڑی ہے اور وہ بھی آپ کی غلطی نکلی کہ قرآن کے ترجمہ میں نے غلط کیا تھا. نمبر دو، اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے گفتگو کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ میرے ساتھ علم مذاکرہ بھی کرنا چاہتے ہیں. عجب بات ہے. تیسرے نمبر پہ، علم مذاکرے کے لیے آپ کو صرف وحدت الوجود جیسا باطل عقیدہ ہی ملا ہے؟ میرے عزیز، میرے نزدیک وحدت الوجود کوئی علم نہیں ہے. میں حق بات بتاؤں، میں اسے علم تسلیم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وحدت الوجود جو ہے، وحدت الوجود کیا ہے؟ جہل مرکب ہے، صرف جہالت نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل، جہل بسیط، جہل ہے. اور تیسرے شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. تو جو چیز جہل مرکب ہو اس میں علم نشست رکھنا چاہتے ہیں، نشست ہوا بھی علمی، عجب بات ہے واللہ. چوتھے نمبر پہ، آپ اگر علم نشست رکھنے چاہتے تھے تو آپ پر فرض تھا تو کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ علم نشست رکھتے، جو اس دنیا سے اس باطل عقیدے کو مغالطے کے ساتھ لے کر رخصت ہو گئے. اللہ تعالی کے سامنے آپ اور ہر وہ شخص جو ڈاکٹر صاحب کے قریب تھا اور انہیں نصیحت نہیں کی، اس بتائی سے نہیں آگاہ کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے. نمبر پانچ, آپ مجھ سے کیا علم مذاکرات کریں گے؟ آپ کا علم مبلغ اتنا ہے کہ آپ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا. پہلے آپ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ سمجھیں سلف کی سمجھ کے مطابق, اور جب آپ سمجھ جائیں پھر مجھے خبر دینا. پھر علم نشست کا امکان ہے بشرط یہ کہ کسی بھی عقیدے کے موضوع پر ہو میں حاضر ہوں. باطل عقیدے میں کیا علم نشست رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جس کو آپ بھی بات سمجھ میں بھی بات سمجھتا ہوں, یہ کوئی عقمندی کی بات ہے؟ اب علم نشست رکھنی ہے کسی موضوع پر بھی, عقیدے کے متعلق ہو منہج کے متعلق ہو میں حاضر ہوں. لیکن بشرط ہے کہ جب آپ اس کے اہل ہو جائیں, اس سے پہلے نہیں. ساتویں نمبر پہ, میں نے جو اس باطل عقیدہ کے متعلق کہا اصل میں بنیادی طور پر حضر و سامعین کو معلوم ہو گیا, اور یہی میرا مقصد تھا کہ لوگوں کو ڈاکٹر احمد صاحب کہ اس باطل عقیدے کے متعلق آگاہ کروں, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نصیحت کروں ان کی زندگی. اور اللہ کا شکر ہے کام ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب پر اس کا کیا اثر تھا. آپ لوگوں کی باتیں سن کو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ سارے ناراض ہو. یہ آج جب پہلے بھی کر چکا ہوں میں, جو کام آپ نے کرنا تھا اگر آپ نے کیا تو میں نے بھی وہ کیا, اور آپ نے نہیں کیا تو پھر میں نے وہ کام کیا جو آپ نے کرنا تھا. تو پھر دونوں طرف سے آپ کو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دعا نہیں کر سکتے کم سے کم ایسی بات ہے تو نہ کریں. اور جو بات لوگوں تک پہنچی ہے الحمدللہ لوگوں نے سمجھا ہے, کیونکہ بعض لوگ آخر وقت تک اس شک میں تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا عقیدہ وحدت وجود کا ہو ہی نہیں سکتا یا ناممکن ہے. لیکن آپ کی باتوں سے الحمدللہ ثابت ہو چکا ہے, چلو میں تو غیر تھا آپ تو ان کے اپنے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں خود, مجھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں اپنے طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں. لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, جب آپ نے مزید وضاحت کی ہے تو پھر جب آپ قریبی لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تو آپ نے میری بھی مدد کی ہے کہ جو میں کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا, وحدت وجود کے قائل تھے. اور رہی یہ بات کہ شیخ ابن عربی اور ڈاکٹر احمد صاحب کا عقیدے میں فرق ہے, اور پھر مغالطہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہوا ہے, اور آپ بار بار یہی بات کر رہی ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھانا ہی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں جو اصرار کر رہے ہیں, بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود حق ہے اور اس کو اپناتے ہیں. ان کو جا کے سمجھائیں کہ باطل عقیدہ ہے. نمبر دو, ڈاکٹر احمد صاحب کے حامی جو ہیں جو ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہے اور اس بات پر اصرار بھی کرتے ہیں, ان کو جا کے سمجھائیں. نمبر چھ, میرے محترم دوست فرماتے ہیں بعض متصوفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر نقد کرنے والا مذہبی ذہن غبی ہے, اور امر واقع یہ ہے کہ ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب جیسے لوگوں کی اس موضوع پر نقد سننے کے بعد واقعتاً یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست ہے, کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. آپ کے سلفی کہلانے والوں اکثر لوگوں میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جوش اور غیرت دینی تو موجود ہے, لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کی ذہنی سطح اور دلیل کی قوت مفقود ہے. کسی بات پر نقد تو بعد کی بات ہے, ان کے پاس اس قدر ذہنی سطح بھی نہیں ہوتی کہ وہ فریق مخالف کا مقدمہ ہی سمجھ سکیں. میرے محترم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو غبی ذہن اور حماقت سے محفوظ فرمائے. جو بات بعض صوفیوں نے نہیں کی وہ آپ نے کر دکھائی. کاش ایسی بات ان کو کہنے دیتے, کم سے کم میں ایک اہل حدیث شخص سے یہ بات نہ سنتا. ایسی بات انہیں کرنے دیں, انہیں کو اچھی لگتی ہیں, کیونکہ ایسی باتوں کے سوا ان کے پاس کچھ ہے ہی کیا. علم اور علم گفتگو سے تو وہ ویسے ہی کورے ہیں. کہیں ان کو دفاع کرتے کرتے ان کی صحبت میں رہ کر کہیں آپ کو ان کا یہ موزے مرض تو نہیں لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہر موزے مرض سے نجات عطا فرمائے. نمبر دو، مذہبی غبی ذہن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک مذہبی ہے پھر ذہن غبی بھی ہے، عجب بات ہے. یہ ذہن کون سا ہے؟ اور میں حضرین سامعین سے گزارش کروں گا کہ ذرا غور سے سنیں اور خود فیصلہ کریں ذرا. یہ ذہن کون سا ہے جو حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے حق ثابت کرنے کے لیے، یا وہ جو نہ خود حق سمجھنا چاہتا ہے اور نہ ہی حق دوسروں کو سمجھنے دیتا ہے؟ مذہبی غبی ذہن کون ہے جو دوسروں کو حق اپنانے کی نصیحت کرتا ہے، یا وہ جو نہ خود نصیحت قبول کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے؟ نمبر تین، وہ غبی ذہن ہے جو 30 سے زیادہ نقاط کی وضاحت دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے، یا وہ ہے جو ان میں سے ایک نقطے کا جواب بھی نہیں دیا اور اگر دیا تو غلط دیا، ایک نقطے کا جواب دیا ہے لیکن وہ بھی غلط دیا؟ چوتھے نمبر پہ، غبی ذہن وہ ہے جو قرآن مجید کا ترجمہ سلف کی سمجھ کے مطابق صحیح ترجمہ کرتا ہے، یا وہ ہے، یا ذہن غبی وہ ہے جو صحیح ترجمے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اسے غلط ترجمے کو صحیح سمجھتا ہے؟ نمبر پانچ، غبی ذہن وہ ہوتا ہے جو اپنے مخالف کے لیے بار بار دعا کرتا ہے، یا وہ ہوتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ چھٹے نمبر پہ، مذہبی غبی ذہن وہ ہے جو وحدت الوجود جیسے باطل غیر اسلامی عقیدے کا رد کرتا ہے، یا وہ ہے جو اس باطل عقیدے کو باطل بھی سمجھتا ہے اس کے معتقدین کا دفاع بھی کرتا ہے؟ نمبر سات، غبی ذہن وہ ہے جو سلف کے اقوال پیش کرتا ہے، یا وہ ہے جو سلفیت کا دعویٰ کرتے ہوئے صوفیوں کے اقوال پیش کرتا ہے؟ میرے عزیز، ایسے کام نہ کریں جس سے صوفی بھی شرما جائیں کہ ان کے اقوال وزیر دفاع بھی کرتے ہیں اور انہیں باطل بھی سمجھتے ہیں. نویں نمبر پہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق جو آپ نے فرمایا، جیسا کہ آپ امام ابن تیمیہ کے نام سے واقف ہیں، کاش آپ ان کے عقید منہج سے بھی واقف ہوتے. معاف کرنا، آپ میں نہ تو امام ابن تیمیہ کا جوش اور غیرت دینی موجود ہے، اور نہ ہی ذہنی سطح، اور نہ ہی دلیل کی قوت، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ ان کے عقید و منہج سے بھی بے خبر ہیں. نمبر دس، عجب بات یہ ہے کہ وحدت الوجود کا علم گہرائی سے جاننے والا انسان امام ابن تیمیہ کے عقید و منہج سے غافل ہے، بلکہ جہل مرکب کا شکار ہے. میں تیسری مرتبہ امام ابن تیمیہ کا قول بیان کر رہا ہوں، شاید کہ اب میری بات ان کے دل میں اتر جائے. میرے محترم دوست، ذرا ان کی اس عظیم بات پہ ذرا غور کرنا. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ومن كان محسن للظن بهم وادعى انهم لم يعرف حالهم عرف حالهم، فان لم يباينهم ويظهر لهم الانكار والا الحق بهم وجعل منهم. مجموع فتاوى ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133. میں ترجمہ نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ میرا ترجمہ غلط ہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے عربی کی عبارت آپ کے دل میں اتر جائے. جو ترجمہ آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں، لیکن اللہ کے لیے امام ابن تیمیہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک آپ کون ہیں اور کیا ہیں. نمبر 11، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ کس نے اپنایا ہے؟ یہ بات اب سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو ضرور جواب دینے کی ضرورت کرتے. نمبر 12، اکثر سیلفیوں کی بات آپ نہ کریں، آپ اپنی بات کریں جو سلفیت سے ابھی تک نواقف ہیں، یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ اکثر لوگ سلفیت کے دعوے دار ہیں اور سلفی بہت کم ہیں. نمبر 13، یہ بھی آپ نے سچ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جوش اور نہ ہی دینی غیرت موجود ہے اور دل کی قوت بھی مفقود ہے. جن لوگوں کے پاس اس قدر ذہنی سطح بھی نہ ہوتی ہو کہ وہ فریق مخالف کا مقدمہ بھی سمجھ سکیں. اگر میرا مقدمہ پہلا اور دوسرا آپ ایک مرتبہ غور سے سن لیتے تو آپ سے یہ بار بار یہ غلطی کبھی نہ ہوتی، لیکن بشرط ہے کہ تعصب نفرت کو اپنے دل سے نکال کر دل کو پاک کر کے اگر آپ سنتے تو آپ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی. آج درس میں اتنا کافی ہے، درس میں انشاءاللہ ساتویں پوائنٹ سے بات بیان کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.